الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا کہ ان دونوں کو بھی ہم نے اپنا نبی بنایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. پہلے بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تقریباً 7 نبیوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. اس میں سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا اور ان کے بیٹے کی قربانی والی بات کا بھی تذکرہ ہوا. اوپر ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی بات بھی آئی تھی. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ایسی ہجرت کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا. اور اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں سیر الی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. انی ذاہب الی ربی سیہدین. پھر ان کے بیٹے کی قربانی کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر بہت ساری قربانیوں کے موقع آئے. اب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائن جب خواب دیکھا تھا تو 2 دن تک تو وہ بکریوں کی قربانی کرتے رہے, پھر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور بیٹے کی قربانی کے اوپر اللہ کی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی منت مانے قربانی کی تو صرف ایک بکری کی قربانی سے کام چل جائے گا, دوسرے حضرات اس کو لغو قرار دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچی, فرعون نے ان کو غلام بنا کر کے رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیاوی ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی. وَنَصَرْنَاهُمْ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو قبطیوں فرعونیوں کے مقابلے میں مدد کی. فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ, اور وہی لوگ غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو ایک کھلم کھلی یا ظاہر کرنے والی کتاب عطا فرمائی. کیونکہ تورات کے اندر ایسے احکام تھے جس میں حدود تھی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کے دونوں کو سیدھے راستے کے اوپر چلاتے رکھا. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے یہ سلسلہ ان دونوں کے اوپر بعد کے لوگوں میں بھی باقی رکھا. چنانچہ رہتی دنیا تک لوگ حضرت موسیٰ اور ہارون کا اچھا تذکرہ کریں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون. سلامتی اترے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں جلیل القدر نبیوں کے اوپر, یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے اوپر. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین, موسیٰ اور ہارون دونوں یقین لانے والے بندوں میں سے ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یہ چوتھے نمبر پر آئے, حضرت الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. حضرت الیاس کا مفصل تذکرہ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں نہیں ہے. ان کے سلسلے میں حضرات مفسرین جو روایات نقل کرتے ہیں اس کا اکثر و بیشتر معاخذ اسرائیلیات کے قبیل سے ہے اور دیگر تاریخیات کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون ہیں. تو روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاقی بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام, جیسا کہ ایک روایت ہے, اس اعتبار سے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت الیاس ہے. گویا کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں. ان کا نسب اس طریقے سے بیان کیا گیا, الیاس ابن یاسین ابن شبر ابن فخاف ابن عیزار ابن ہارون ابن عمران, اس طریقے سے ان کا نسب نامہ مفسرین جو ہے نقل کرتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر تھے, جب ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل میں نئی نئی بدعات ایجاد ہو گئی, شرک پھیل گیا, بت پرستی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا. بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جانشین تھے ان میں بدکاری جب عام ہوئی تو بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی. ایک حصہ اس میں سے یہودیہ کہلاتا تھا اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا, اور یہ جو دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا ان کا دارالحکومت سامورہ تھا, جس کو نابلس بھی کہا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں اردن کے علاقے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب بتلایا گیا ہے, اور تاریخ اور تفاسیر کی کتابوں میں اس کا نام عجب الف جیم با, اور بعض مفسرین نے اس کا نام اخب نقل کیا ہے. اس کا عجب یا اخب یا اخی اب بادشاہ کی بیوی ایزبل تھی, اور یہ ایزبل رانیوں کے نام آج بھی عیسائیوں کے اندر معروف ہے, ازابیلا اسی سے منسوب نام ہے. یہ بھی بعل نام کے بت کی پرستار تھی, اور اس نے بنی اسرائیل میں بعل نام کے اوپر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کرائی تھی, اور یہی ایزبل رانی بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے کے اوپر لے جاتی اور بعل بت کے نام پر جانوروں کی قربانی کے لیے ترغیب دیتی تھی. حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو اس علاقے میں جا کر کے توحید کی تعلیم دے اور بنی اسرائیل کو بت پرستی سے روکے. حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر کے توحید کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو اخی اب بادشاہ اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. چنانچہ ان کے قتل کی سازش کا جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک دور کے علاقے میں گار میں چلے گئے اور وہاں لمبے زمانے تک حضرت الیاس علیہ السلام مقیم رہے. اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل کے اندر زبردست قحط پڑا. آپ کا منشا یہ تھا قحط سالی میں جا کر کے آپ لوگوں کو معجزہ دکھائیں جس کی برکت سے وہ لوگ شاید ایمان لے آئے. چنانچہ جب بنی اسرائیل کا شدید قحط پڑا تو حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی بادشاہ حقیقب سے ملے اور اس کو جا کر کے کہا کہ دیکھ یہ جو قحط تمہارے اوپر آیا ہے یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. اگر تم اب بھی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالی اس قحط والے عذاب کو دور کر سکتے ہیں. میں سچا نبی ہوں, میری نبوت کو آزمانے کا تمہارے پاس بہترین موقع ہے. تم کہتے ہو کہ یہ بال ہمارا دیوتا ہے, اس کے نام پہ قربانیاں بھی کرتے ہو, اس کے نام کے اوپر تم نذرانے بھی چڑھاتے ہو. اس بال دیوتا کے تقریباً 450 پجاری تھے جن کو بال دیوتا کے نبی کہا جاتا تھا. ایک کام کرو کہ بادشاہ تو ان 450 پجاریوں کو, ان کے مہنت اور ان کے مجاوروں کو جن کو تم نبی مانتے ہو, ایک دن سب سے سب کو میرے سامنے جمع کرو. یہ 450 بال دیوتا کے پرستار بال نام کے اوپر قربانی کرے بال دیوتا کے نام پر, اور میں اکیلا اللہ کے نام کے اوپر قربانی کروں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کے جلا دیتی ہے. جس کی قربانی جل جائے گی اس کا دین سچا ثابت ہو جائے گا. چنانچہ بادشاہ اخیب نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور ایک وقت طے کر کے سب لوگ ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے. بال کے جھوٹے نبی بھی سب آئے اور سب لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں بال دیوتا کے نام کے اوپر پیش کی. پھر صبح سے لے کر دوپہر تک بال بت کے سامنے یہ دعا اور التجا کرتے رہے, لیکن بال دیو کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں ملا, آسمان سے کوئی آگ بھی نہیں آئی اور اس آگ میں آ کر کے ان کی قربانی کو جلایا بھی نہیں. دوپہر کا وقت ہو گیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی. اس پر فوراً آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس قربانی کو جلا کر خاک بنا دیا, جو اس زمانے کے اعتبار سے قربانی کے قبول ہونے کی بڑی علامت تھی. یہ دیکھ کر کے عوام کا جو مجمع وہاں موجود تھا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے, ان کے اوپر حق واضح ہو گیا. لیکن بال کے جو جھوٹے نبی تھے بن بیٹھے ہوئے, ان لوگوں نے ابھی بھی اس معجزے کو نہیں مانا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کو انہوں نے منصوبہ بنایا. وادی قیسون نام کی ایک وادی ہے, وہاں انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کروا دیا. اس واقعے کے بعد زوردار بارش ہوئی, قحط ختم ہوا, مگر اخی اب بادشاہ کی جو بیوی تھی ایزبل وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی اور وہ اسی پرانی دستور کے مطابق وہ بال دیوتا کی پرستش کے اندر لگی رہی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے, تو ایزبل بیوی نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کی جب سازش کی تو حضرت الیاس علیہ السلام سامورا کے علاقے میں روپوش ہو گئے. ہو یا دو روایت ہو گئی. پہلی روایت کے مطابق وادی قیسون میں الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. دوسری روایت کے مطابق 450 جھوٹے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل پر قادر نہیں ہو سکے اور ایزبل بیوی نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنوایا جو اخیب بادشاہ کی بیوی تھی, تو آپ سامورا کے علاقے میں روپوش ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد بنو اسرائیل کا جو دوسرا طبقہ تھا جن کو یہودیہ کہا جاتا تھا ان لوگوں میں آپ نے تبلیغ شروع کر دی. پھر آپ چند سالوں تک وہاں تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد دوبارہ اسرائیل کے علاقے میں آئے اور آپ نے یہاں آ کر کے اخیب بادشاہ اور اس کا بیٹا اختریہ کو ایمان کے اوپر لانے کی ان دونوں نے ان کی حضرت الیاس علیہ السلام نے محنت کی. پھر بھی یہ دونوں باپ بیٹے ایمان نہیں لائے اور ان کے اوپر باپ بیٹے پر یعنی اخیب اور اختریہ بیٹے کے اوپر آسمان سے کوئی مہلک بیماری آئی اور ان کی حکومت کے اوپر حملے ہوئے اور دونوں باپ بیٹوں کو ختم کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا وقت پورا ہونے پر ہم کو واپس بلا لیا. حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام کے سلسلے میں بعض حضرات مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے تو وہ ایک آتشی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی آسمان کے اوپر زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ کل 4 نبی اب تک زندہ ہیں, 2 زمین میں 2 آسمان کے اوپر. آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس. تو حضرت ادریس کے بارے میں تو آپ کو کہتی کی بات وہاں ورفعناہ مکانا عالیا کے اندر بتلا دی گئی. اور زمین کے اوپر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام. یہ تفسیر در منصور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے, لیکن حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر بہت سخت کلام کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دینے سے انکار کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. آپ کو وہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ سنایا گیا تھا جب سورہ کہف میں حضرت خضر کی بات گزری تھی وہاں پر, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اور حضرت الیاس اگرچہ ہمارا انتقال ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ہم انسان کی شکل میں دنیا میں آتے ہیں, گم شدہ راہ اور پریشان حال لوگوں کا ہم تعاون کرتے ہیں. اس طرح کی اللہ نے ہم کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے. یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے جس کو تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے نقل کیا ہے. تو یہاں قرآن میں تو ان کا نہایت مختصر تعارف آیا, وَإِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. جب حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, فلسطین کے اندر ان کا مزار ہے حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام کا اسرائیل کے قبضے والے علاقے میں, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. کیا تم لوگ بت بعل دیو کی عبادت کرتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے اچھے اللہ تعالی کی عبادت کو تم لوگ چھوڑتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ سونے کا بنا ہوا ان کا ایک بت ہے, اس کی لمبائی 20 ذراع کی تھی, 4 اس کے منہ تھے اور 400 سے 450 اس کے خدام کہلانے والے نبی تھے. شیطان اس بت دیوتا کے اندر داخل ہوتا تھا اس کے مجسمے میں اور اندر سے بولتا تھا جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے تھے. پھر جس شہر کے اندر اس بت کو نصب کیا گیا تھا اس شہر کا نام اصلاً تو بک تھا، لیکن اس بال دیوتا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام بن گیا بال بک. نحو میں مثال کے اندر یہ شہر کا نام بکثرت آتا ہے تو یہ اسی بت کی طرف منسوب ہے. کہتے ہیں کہ اہل عرب جس کو حبل دیوتا کہتے ہیں، یہی حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا بعل بک ہے. اتدعون بعلا وتذرون حسن الخالقین، کہ تم بعل دیوتا کی عبادت کرتے ہو. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ملک شام کے اندر اسی بعل دیوتا کی عبادت ہوتی تھی. اگر آپ وہاں بخاری میں روایت پڑھو گے کہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے خاتمے کے اوپر حبل دیوتا کی جئی پکروائی تھی، اول حبل اول حبل کر کے، تو اس طریقے سے عربوں کا بھی یہ مسلم دیوتا سمجھا جاتا تھا. فتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے اچھے بنانے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں. تو یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے خالقین ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب جانتے ہوئے بھی تم نے اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور بال دیوتا کو تم نے خدا بنا لیا. اور دنیا کا انسان کیا ہے، ظاہر کے اندر کچھ جوڑ توڑ کرنے کے کام تو کر لیتا ہے، کسی چیز کو پیدا تو نہیں کر سکتا، کسی چیز کو وہ بنا بھی نہیں سکتا، جوڑ توڑ کر لیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی عطا فرمائی درختوں کے ذریعے، تو ان لکڑیوں کے اندر مختلف جوڑ توڑ کر کے دروازے بنا لے، سپاہی بنا لے، کراٹ بنا لے. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے دھاتیں عطا فرمائی، تو ان دھاتوں میں جوڑ توڑ کر کے کوئی چیز انسان بنا لے. تو اسی جوڑ توڑ کو ظاہر میں بنانا اور پیدا کرنا کہتے ہیں. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا کہ حقیقی اور سب سے اچھے بنانے والے خالق تو اللہ تعالی ہے. انسان بہت بہت ترکیب اور تحلیل جوڑنے اور الگ کرنے کا کام کر سکتا ہے، اور تم سب سے اچھے بنانے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہو. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بھی رب ہیں، تمہارے اگلے باپ داداؤں کے بھی رب ہیں. فکذبوہ، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا. فکذبوہ فإنہم لمحضرون، یقیناً وہ لوگ جہنم کے اندر پکڑ کر کے حاضر کر دیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، چنانچہ وہ بچے ہوئے رہیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں کے اندر بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا اچھا تذکرہ باقی رکھا، چنانچہ بعد کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں سلام علی الیاسین، کہ سلامتی ہو، سلامتی نازل ہو الیاسین کے اوپر. اب یہاں ایک قرات کے اندر آیا سلام علی یاسین، اور یہ ہے سلام علی الیاسین. کیا مطلب سلام علی الیاسین کا؟ تو الیاسین کا مطلب یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام پر ایمان لانے والے، ان کو کہا گیا الیاسین. جیسے کہ کسی بڑے بزرگ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ اپنے نام کو مقرر کرتے ہیں، جسے حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے سب اپنے آپ کو اسدی 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 لکھتے ہیں اس طریقے سے. تو اس طریقے کی نسبتیں دنیا میں عام ہیں، کہ حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام کی طرف نسبت کر کے ان پر ایمان لانے والوں کو الیاسین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تغلیباً یہ جمع لائی گئی ہے. نمبر دو، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علی یاسین والی قرات کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ یاسین یہ الیاس علیہ السلام کے ابا کا نام ہے، آل کے معنی اولاد، یاسین کی اولاد، اور یاسین کی اولاد یعنی خود حضرت الیاس علیہ السلام، کیونکہ الیاس علیہ السلام کا نام ہے الیاس ابن یاسین، اس لیے آل یاسین سے مراد ہے خود حضرت الیاس علیہ السلام کی ذات. سلام علی الیاسین. اور دیکھو سوریانی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس زبان کے اندر اخیر میں یا اور نون بڑھا دیا جاتا ہے. عربی کے اندر جب وہ لفظ آتا ہے تو بغیر یا اور نون کے آتا ہے، جیسے کہ سینا، وادی سینا، تو جب اس کو سوریانی زبان میں لے جائیں گے تو سین اور نون کے ساتھ پڑھیں گے سینین، بطوری سینین. تو یہ سینین اصل میں سینا ہی ہے، لیکن اخیر میں سوریانی زبان کی وجہ سے یا نون بڑھایا تو سینین بن گیا. یہی حال ہے کہتے ہیں الیاس کا بھی، کہ الیاس کو عربی سے سوریانی میں لے گئے تو اخیر کے اندر یا اور نون بڑھا تو الیاسین بن گیا. یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً الیاس ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پکے پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کے اہل ایمان کو سب کو عذاب سے بچا لیا. دیکھو اس کی بنیاد پر بعض مفسرین کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس واقعے عذاب کے بعد ان کو نبوت ملی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کے آنے سے پہلے بھی رسول تھے اور عذاب کے آنے کے بعد بھی وہ رسول رہے. الا عزیزن فی الغابرین، مگر ان کی بیوی جو پیچھے باقی رہنے والوں میں رہ گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ان کو سب پیچھے رہنے والے بد فعلی کرنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اے مکہ والو، تم یقیناً ان لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات سے صبح صبح کے اندر تم لوگ گزرتے ہو. یعنی یہ لوگ جب تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے تھے تو مکہ مکرمہ سے جو ان کی روانگی ہوتی تھی تو کسی جگہ کے اوپر جا کے پڑاؤ ڈالا، پھر چلے، پھر پڑاؤ ڈالا، پھر چلے. لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات سے الگ صبح ان کا گزرنا ہوتا تھا. جیسے کہ کوئی آدمی ہم کو کہہ رہے کہ بھائی میں چار بجے اگر دابھیل سے نکلوں گاڑی لے کر کے تو واپس سے اندازن میرا کب گزرنا ہوگا، تو کوئی کہہ کہ بس آپ تقریباً مغرب کے وقت کے اوپر آپ واپس سے آگے نکلیں گے، اس طریقے کی بات بولتے ہیں. گویا ملک شام کے آمد و رفت کے سفر کے اندر اہل مکہ علی الصباح لوط علیہ السلام کی بستیوں کے کھنڈرات سے گزرتے تھے. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جانا آنا، جانے والے صبح سویرے اور واپسی کے اندر جو ہے آنے والے رات کے وقت کے اوپر. تو اور یہ مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تم کبھی رات کو وہاں سے گزرتے ہو، کبھی دن کو گزرتے ہو، علی الصباح گزرتے ہو لوط علیہ السلام کی کھنڈر بستیوں سے، ان معذب قوموں کے حالات دیکھ کر کے بھی افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں آتی کہ تم نبی کے اوپر ایمان لے آؤ اور نبی کی نافرمانی نہ کرو اور مخالفت نہ کرو. عذاب دیکھنے کے بعد تو انسان کو سدھر جانا چاہیے، لیکن تم ہے کہ سدھرنے کا نام لیتے نہیں ہو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس وہ تو رسولوں میں سے تھے، پیغمبروں کے اندر سے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. یونس کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام یونس ابن متہ حضرت الیاس علیہ السلام جس زمانے میں اخی اب بادشاہ کے مظالم سے روپوش ہوئے، سامورا کے علاقے کے اندر جب وہ تشریف لے گئے، تو اس زمانے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کے پاس حضرت الیاس علیہ السلام نے قیام کیا کئی دنوں تک, اور حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ حضرت الیاس علیہ السلام کی برابر خدمت کرتی رہی. تقریباً 6 مہینے تک آپ کا قیام رہا. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے. ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام رہتے رہتے تنگ آ گئے اور وہاں سے چلے گئے اور کسی جگہ پہاڑیوں میں تنہائی کے اندر چلے گئے. اس درمیان کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ میرا شیر خوار بچہ انتقال کر گیا. تو والدہ حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں پہاڑیوں میں نکلی اور الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر کے لائی اور لا کر کے کہا, حضرت دیکھو میرا یہ بچہ انتقال کر گیا, آپ دعا فرما دیجیے. چنانچہ حضرت الیاس علیہ الصلات والسلام نے خوب دعائیں کی تو 14 دن کے بعد حضرت یونس علیہ الصلات والسلام دوبارہ زندہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام نے وضو کیا, نماز پڑھی, پورے اہتمام سے دعائیں کی تو 14 دن کے بعد جو ہے یونس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی بڑے ہونے کے بعد, اور اہل نینوا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں, حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ابقا کے معنی آتے ہیں تو بھاگ جانے کے, اسی لیے بھگوڑے غلام کو عربی میں عبد عابد سے تعبیر کیا جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھگوڑے ہو ہی نہیں سکتے, لیکن اپنے رب کی اجازت کے بغیر چلے جانے کو ابقا سے تعبیر کیا. جتنا اونچا مقام اتنا زیادہ ڈرنا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام ہجرت کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کی پابند ہوتے ہیں. ہجرت کی ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی اور قبل اجازت وہ روانہ ہو گئے, اس کو آیت کریمہ میں ابقا سے تعبیر کیا گیا. اس ابقا الی الفلک المشحون, چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزرا کہ یونس علیہ السلام نے قوم والوں کو تبلیغ کی, وہ لوگ ایمان نہیں لائے, آپ نے 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا, اور پھر عذاب کے آثار بھی آنا شروع ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے نکل گئے اور دور بستی سے باہر جنگلات میں رہے. دیکھا کہ 3 دن تک عذاب کے آثار قریب قریب آئے اور پھر عذاب کے آثار تو واپس آسمان پر چلے گئے, عذاب نازل نہیں ہوا. تو ان کو ڈر ہوا کہ میں جو اگر اہل بستی کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے, کیونکہ اہل نینوا کا دستور تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے اس کو قتل ہی کر ڈالنے کا. اگر یہ قانون اس وقت دنیا میں ہو تو یہ جو آبادی بہت بڑھ رہی ہے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہی باقی نہ رہے دنیا والوں کے سامنے. بہرحال اہل نینوا کے قتل کے ڈر سے حضرت یونس علیہ السلام بستی میں نہیں گئے. ہوا یہ تھا کہ جب عذاب کے آثار اہل نینوا نے دیکھے تو فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی, روئے, گر گرائے. حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے لیکن وہ نہیں ملے, تو پوری بستی کے لوگ شہر چھوڑ کے باہر نکل گئے, بچوں کو, جانوروں کو, سب لے کر آ گئے اور خوب روئے اللہ کے سامنے اور توبہ کی. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کے عذاب کو اٹھا لیا. اب یونس علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں کہ وہاں تو توبہ اور ایمان ہو گئی, وہ تو یہ سمجھے کہ عذاب کیوں نہیں اترا, میں نے تو دھمکی دے دی تھی عذاب آئے گا, اب میں جو جاؤں گا تو میری بات جھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے قتل کر دیں گے, اس لیے وہ نینوا واپس نہیں گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے تو ایک کشتی بالکل تیار تھی آگے جانے کے واسطے. بالکل بھری ہوئی تھی، لیکن وہ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اسی لیے ان کو بٹھا لیا اپنے ساتھ میں، جگہ نہ ہونے کے باوجود کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ کو ساتھ کے اندر سوال کر لیا. اب یہاں مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے غضب کا لفظ استعمال کیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ باب مفعلہ سے ہیں جو شرکت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں شرکت کے معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک جانب ہی کا معنی لیا جائے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں سے ناراض ہو گئے، کیونکہ جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے. اور بات کہتے ہیں کہ باب مخالہ اپنی شرکت والی مشارکت صفت اشتراک کے ساتھ ہے، ایک حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو گئے اور قوم کے لوگ ابتدان حضرت یونس علیہ السلام سے ناراض تھے، کیونکہ وہ آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے اس کی وجہ سے. چنانچہ آپ روانہ ہوئے، سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے اور بھری ہوئی کشتی کے اندر آپ سوار ہو گئے. جب کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی کی داماڈول ہونے لگی، بھور کے اندر پھنس گئے. کہتے ہیں کہ یہ بجلا ندی کا واقعہ ہے. یہ تفسیری روایت اس قدر اس سلسلے میں مختلف ہے کہ ہم کسی رائے کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کون سے سمندر کا واقعہ ہے. یہاں بعض مفسرین بجلا کی بات کرتے ہیں، دوسری روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سامورا اور نابلوس وغیرہ کے جو علاقے ہیں تو وہ موجودہ اسرائیل کے اندر ہے، تل ابیب سے آگے، اور وہاں پر ایک جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے سمندر پر کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ایک طرف ہے، پھر وہاں سے کچھ آگے چلتے تو سمندر کا کنارہ آتا ہے، بڑا خوبصورت سمندر ہے. تو بس یہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی والا واقعہ پیش آیا تھا. ہم گئے تھے اس جگہ کے اوپر. تو اس ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگے یعنی روانہ ہوئے اس بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے بھنور کے اندر پھنس گئی، ڈماڈول ہونے لگی. یہاں انہوں نے روایت نقل کی وہ یہ کہ ملاح کہنے لگے کہ بھائی ہماری کشتی کا معمول یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بھگوڑا غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آتا ہے تو کشتی کا یہ حال ہوتا ہے، اس لیے جلدی سے بتاؤ کون وہ بھگوڑا غلام ہے تاکہ اس ایک کو ہم کشتی سے نکال دے، ورنہ اس ایک کی وجہ سے تمام بیٹھنے والے غرق ہو جائیں گے، اس لیے جو ایک ہو وہ جلدی سے اعتراف کر لے. اور دوسری روایتوں کے اندر ایسا ہے کہ جب کشتی ڈاماڈول ہونے لگی تو خود حضرت یونس علیہ السلام نے ملاحوں سے سوال کیا کہ تمہاری کشتی کیوں ڈاماڈول ہو رہی ہے. تب ان ملاحوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر چلا آتا ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود اعتراف کیا کہ بھائی میں ہی ہوں وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوا، اسی لیے تم مجھے ہی کو کش سمندر کے اندر ڈال دو. تو وہ آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، کہتے حضرت ہم آپ کو تو کسی حال میں نہیں ڈال سکتے سمندر کے اندر، کیسے آپ کو ہم جو ہے ڈال سکتے ہیں. فسا ہم، چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام بھی کورے کے اندر نکلے گا بس اس کو ہم مجرم سمجھیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ قرا ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، وہ کشتی کے ملاح بالکل راضی نہیں تھے کہ بھائی قرے میں غلطی ہوئی. پھر دوسری مرتبہ قرآن لازی، پھر تیسری مرتبہ قرآن لازی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. تو اب جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ہی کشتی سے ہٹ جاتا ہوں، سمندر کے اندر چلا جاتا ہوں، اور جو ہے آپ لوگ پھر جو ہے بچ جاؤ گے. فساہم قرآن اندازی کی گئی، فسان من المدحدین، یونس علیہ السلام کا بار بار نام نکلا، وہی کورے کے اندر جو ہے ہار گئے. دیکھو یہاں ہارنا اس اعتبار سے کہا گیا کہ کامیابی آپ کو جو ہے کامیابی نہیں ہو سکی کہ قرآن کے اندر نام نہ نکلے. تو بعض روایت میں کہ یونس علیہ السلام نے خود اپنی ذات کو سمندر کے اندر ڈال دیا. اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وہ خود اپنی ذات کے اوپر ملامت کر رہے تھے کہ کیوں میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکل آیا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو مچھلی کے پیٹ کے اندر دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن یعنی قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام رکے ہوئے رہتے. ابھی تو ان کو عارضی طور پر وہاں رکھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے یونس علیہ السلام کی موت اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتی, مچھلی بھی مر جاتی اور مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے قبر کے قائم مقام ہو جاتا اور آپ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے اور مچھلی آپ کی قبر بن کے رہتی. لیکن آپ نے وہاں ذکر تسبیح شروع کر دی جو دوسری آیت کے اندر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی. مصائب فرماتے ہیں کہ مصائب کو دور کرنے میں تسبیح اور استغفار کو بڑا دخل ہے, اس کی برکت سے مصائب دور ہو جاتے ہیں. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, اب یہاں ایک مسئلہ احکام القرآن کے ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے قرآن اندازی کی شرعی حیثیت کا, کہ قرآن اندازی کی شرعاً کیا حیثیت ہے. تو یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ قرآن اندازی حجت شرعیہ نہیں ہے, قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا حق بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, کسی کو حق سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا, قرآن اندازی کے ذریعے کسی کو چور بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ مثلا ایک مکان کی ملکیت کے سلسلے میں جھگڑا ہو جائے, وہ کہتا ہے میں مالک ہوں, وہ کہتا ہے میں مالک ہوں, تو قرآن اندازی کے ذریعے سے ملکیت کو ہم طے نہیں کر سکتے. ہاں قرآن اندازی کہاں پر ہوگی؟ قرآن اندازی اس مقام پر ہوگی نمبر ایک شخص کو کسی معاملے میں مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ جس طریقے کو اپنے اختیار سے متعین کرنا چاہے اس طریقے سے کام کرے. تو وہاں قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک صورت کو ترجیح دینا جائز ہے, وہاں وہ آدمی اپنے اختیار سے جو کام کر سکتا تھا کسی کو اختیار دے دیا کہ بھائی یہ پانچ چیز ہے پانچ آدمی کو آپ دے دو سب کو, تو اب آپ کو جو مرضی میں آئے وہ دے دینا, اب وہ اپنے اختیار سے جس کو چاہے دے سکتا تھا لیکن اس نے وہ چیز دینے میں قرآن اندازی سے کام لیا تو یہ اس نے افضل اور بہتر کام کیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لے جانے میں اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے تھے, حالانکہ سفر میں لے جانے کے اندر قسمت اور باری ضروری نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی دلجوئی کے واسطے قرآن اندازی سے کام لیتے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ قرآن اندازی کے ذریعے ان کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ پوری کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے قرآن اندازی کے لیے ایک شخص کی تعین کر دی گئی. یہ تو طے تھا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ہے, اس کے ذریعے تعین کر دی گئی اس لیے اس کو حجت نہیں بنا سکتے. ابو داؤد شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں کی تھی جو مسلمان کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام آج تین دن ایک روایت میں 7 دن، ایک روایت میں 20 دن، ایک روایت میں 40 دن، ایک روایت میں صبح سے شام تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر اللہ کے حکم سے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ایک کھلے میدان کے اندر لا کر کے ڈال دیا، مچھلی نے ایک قے کی اور اس کے اندر سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ گئے، اور وہ کھلا ایک چٹیل میدان تھا سمندر کے کنارے کے اوپر، اس یمن والی جانب میں، کہتے ہیں دجلہ ندی کی یمن والی جانب کے اندر اس مچھلی نے آپ کو قے کر کے نکال دیا. اور آرا حقیقت کے اندر ایسی زمین کو کہتے ہیں جہاں درخت کا نہ ہو، ایک دم کھلی چٹیل ہو. وہ ہوا سقیم، اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے، یعنی نہایت کمزور، جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے چوزا، اس طریقے سے آپ کے بدن کے اوپر سے بال بکھر کے نکل چکے تھے اور بدن ایک دم نہیں، ضعیف کمزور آپ کا ہو چکا تھا. وانبتنا علیہ شجرت من یقطین، یقطین کہتے ہیں ہر ایسے درخت کو جس کا کوئی تنا نہ ہو. دو طرح کے درخت ہوتے ہیں، ایک تنے والے، ایک بغیر تنے کے، تو جس کا تنا نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے یقطین، لیکن یہاں پر مراد ہے کدو. بعض کہتے ہیں کہ انجیر کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ کیلے کا درخت تھا، اور کدو کا درخت نہیں ہوتا، وہ تو بیل ہوتی ہے، لیکن وہاں معجزے کے طور پر وہ کدو کی بیل کے بجائے اس کا درخت ہو گیا، اور اس درخت کے سائے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے. وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، گویا مچھلی نے جب کہہ کر کے آپ کو نکالا اس وقت کے اوپر وہاں درخت نہیں تھا، آپ کو سیدھی دکھ کی گرمی لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سایہ دینے کے لیے، اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پر ایک بیل اگا دی. اور کدو ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور کمزور لوگوں کے لیے یہ غذا بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. یہی تاثیر انجیر کی بھی ہے، انجیر کے بھی پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہی تاثیر کیلے کی بھی ہے کہ اس کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس میں بھی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. تو اللہ نے کوئی درخت وہاں پر اگا دیا جس کے سائے میں آپ رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو متعین فرما دیا جو صبح و شام وہاں آتی تھی اور آ کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا کر کے چلی جاتی تھی. جب وہ تندرست اور طاقتور ہو گئے تو ارسلناہ الی مئت الف او یزیدون، ہم نے ان کو اہل نینوا موصل کے علاقے میں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، وہاں 100,000 آدمی رہتے تھے یا اس سے زیادہ. اب یہ جو او یزیدون ہے تو اس کی وجہ سے حضرات مفسرین نے اشکال کھڑا کیا کہ کلام الہی کے اندر یہ او کیسا، پوری تعین سے ایک ہی عدد آنا چاہیے. تو بعض حضرات کہتے ہیں او بمانا بل ہے، بعض کہتے ہیں کہ او واو کے معنی کے اندر ہے کہ لاکھ اور لاکھ سے زیادہ آدمیوں کے علاقے میں ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا. بعض کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والوں کے اعتبار سے تفاوت ہے، ایک مجمع کے بارے میں بعض دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 100,000 کا مجمع، بعض دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ مجمع 1,000,000 کا. تو بعض دیکھنے اور اندازہ کرنے والوں کے فرق اور نظر کے اعتبار سے بھی تعداد میں فرق ہوتا رہتا ہے، تو انسانوں کے اعتبار سے یہ تعداد کے اندر فرق کیا گیا. بعض کہتے ہیں کثر کو شمار نہ کرو تو 100,000، اور کثر کو شمار کرو تو 100,000 سے زیادہ. بعض کہتے ہیں کہ بالغ بڑے مرد عورت 100,000، اور چھوٹے بچے کچوں کو بھی شمار کرو تو 100,000 سے زیادہ ہو جاتے تھے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا، وہ سب یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پہلے ایمان لا چکے تھے آپ کی غیر حاضری میں. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، ہم نے ان کو دنیا کے اندر مزے سے زندگی گزارنے کا موقع دیا ایک مقرر مدت تک. مقرر مدت سے مراد ہے ان کی عمروں تک. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مکہ والوں کو ذرا سوال تو کرو, جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں ان کو آپ پوچھو, ڈانٹو ان کو کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں, یعنی خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کا عقیدہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. کیا ہم نے جب فرشتوں کو عورت بنا کے پیدا کیا تھا تو وہ حاضر تھے؟ یعنی ملائکہ تذکیر و تانیث سے پاک مخلوق تھے. ملائکہ کو ہم نے لڑکی بنایا, یہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ملائکہ کوئی اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کی بیٹی ہونے کی بھی نفی اور اناث ہونے کی بھی نفی, دونوں چیز کی نفی ملائکہ سے ہو رہی ہے. لا انہم من مثلہم لیقولون, دھیان سے سنو, یہ تو سب اپنی من گھڑت جھوٹی باتیں بول رہے ہیں اپنی زبان سے. ولد اللہ, ان کی جھوٹی من گھڑت باتوں میں ایک بہت بڑی خطرناک بات کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی بات میں یقیناً یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو عقیدہ تھا یہ عرب میں قبیلے قریش, قبیلے جہینہ, قبیلے بنو سلمہ, قبیلے خزا, قبیلے بنو سلیم, ان لوگوں کا عقیدہ تھا ملائکہ کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے. اصطفى البنات على البنين, کہ کوئی انسان اپنے لیے کوئی چیز لے وہ تو اچھی لے وے اور دوسروں کو تو ذرا گھٹیا ہی دے وے. تو نعوذ باللہ, اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی اولاد رکھنا چاہتے تو اچھی چیز یعنی اولاد بیٹے اپنے لیے رکھتے اور گھٹیا چیز بیٹیاں تم کو دیتے, یہ الٹا کیسے ہو گیا کہ اچھی چیز اولاد لڑکے تم کو دے دیے اور گھٹیا چیز بیٹی اپنے لیے رکھ لی, یہ ایسا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا. مالکم کیف تحکمون, تم کو کیسے کیا ہو گیا کہ تم اولاد کی جنس میں جو خصیص کریم تھی تم سمجھتے ہو وہ لڑکیاں تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون, کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ہم لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس آسمان سے کوئی دلیل آئی ہے ملائکہ کے اللہ کی بیٹیاں ہونے پر؟ فاتو بکتابکم, تمہارے پاس آسمان سے کوئی ایسی کتاب آئی ہو اور تمہارے پاس تورات کتاب ہے اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہو, تو لاؤ بتاؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو تو بتاؤ ان کی ماں کون؟ اس لیے کہ بیٹی ماننے کے لیے ماں تو کوئی ماننی پڑے گی. تو نعوذ باللہ ان کمبختوں نے جواب دیا کہ جناتوں میں جو بڑے بڑے رئیس اور سردار قسم کے جن ہوتے ہیں ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان ملائکہ کی مائیں ہیں, جن کو یہ لوگ پریوں سے تعبیر کرتے ہیں. ویا نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا رشتہ مصاہرت ان لوگوں نے ملائے جنات کے ساتھ انہوں نے جوڑا. فاتو وجالو وجالو بینہ وبین الجنۃ نسبا, ان مشرکین نے تو اللہ تعالیٰ اور جناتوں کے درمیان کے اندر نسب کا رشتہ ان لوگوں نے جوڑا. پھر مفسر کہتے کہ جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے ان کو جنات کہتے ہیں. اور نسب کا مطلب کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض حضرات نے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا کا مطلب یہ بیان کیا کہ شیاطین الجن کو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا مقابل مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا مقابل کا کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ شیطان اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے, اللہ خالق خیر تو شیطان خالق شر. اور جس طرح مجوس کا عقیدہ ہے کہ دو خدا یزدان دوسرا اہرمن، یزدان خالق خیر اہرمن خالق شر، تو یہ مشرکین عرب یہ مانتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھائی شیطان وہ خالق شر اور اللہ تعالیٰ خالق خیر. یہ بھی اس آیت کے بعد حضرات نے مطلب بیان کیا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جناتوں کو بھی یہ بات پکی معلوم ہے، وہ بھی پکڑ کے عذاب میں لائے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام برائیوں سے جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. استثناء کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عام اہل عرب نے اللہ تعالی کا اور جنات کا آپس میں نسبی رشتہ جوڑ دیا، لیکن اللہ کے مخلص مومن بندے ایسا رشتہ جوڑتے نہیں ہیں. نمبر دو، بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نامناسب صفات اور باتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے مخلص مومن بندے ایسی نامناسب باتیں اللہ کے لیے بیان کرتے نہیں ہیں. نمبر تین، بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ مشرکین نجات نہیں پائیں گے اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے، عرب کے مشرکین جہنم کے اندر جائیں گے، صرف مخلص مومنین جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. عرب کے مشرکین وہ جہنمی، لیکن مخلصین مومنین عرب کے وہ جنتی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی نتیجے کے طور کے اوپر کہ جو آدمی اللہ اور جنات کے درمیان میں نسبی رشتے کی نفی کرے وہ آدمی مخلص مومن کہلائے گا. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سنو تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، مانتم علیہ بفاتنین، تم ان کو بہکا کر کے لے جا سکتے نہیں ہو. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی انسان کو بچھلا اور گمراہ نہیں کر سکتے. تم اور تمہارے تمام تمام معبود مل کر کے کسی کو گمراہ کرنا چاہے، کسی پر قبضہ کرنا چاہے، کسی پر تسلط جمع کر کے ان کو بت پرستی میں لے جانا چاہے، نہیں لے جا سکتے. مان تم علیہ بفاتنین الا من ہوا صال الجحیم، کون جائے گا بت پرستی پر جو اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر کے مطابق جہنم کے اندر مستقبل میں داخل ہونے والا ہے، وہی اس بت پرستی کے راستے کے اوپر جائے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ سدرۃ المنتہی پر نازل ہوئی تھی معراج کے موقع کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل کیوں یہاں رک گئے، چلو نا آگے میرے ساتھ. تو جبرائیل امین نے اس موقع کے اوپر یہ جواب دیا، وما منا الا له مقام معلوم، کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک مقام، ایک جگہ، ایک درجہ متعین ہے، اس سے آگے ہم لوگ بڑھ سکتے نہیں ہیں. اگر اس کے آگے ہم بڑھنے جائیں تو ہم جلا کر کے راکھ کر دیے جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جبرائیل نے سوال کیا، حضور نے جبرائیل سے پوچھا، تو جبرائیل نے یہ سوال سنتے ہی ان کے بازو پھڑ پڑائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں 70,000 نوری پردے حائل ہیں، اگر ان پردوں میں سے کسی ایک پردے کے قریب بھی میں چلا جاؤں تو میں جل جاؤں گا. تو ایک فرشتوں کا سردار یہ جواب دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت اور دیدار عطا فرمایا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تمام ملائکہ پر ثابت ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے وہ برابر اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں، نظر اوپر اٹھا کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اسرافیل اور رب کے اللہ تعالیٰ کے درمیان 70 نورانی پردے حائل ہے، اگر اسرافیل ان میں سے ایک پردے کے قریب بھی جائے تو اسرافیل کو بھی جلا کے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک فرشتے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک جگہ ایک درجہ متعین ہے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام کا امتثال اور فرما برداری کے لیے ہمارا ایک مقام متعین ہے، اور مقام معلوم کا ایک مطلب یہ بھی نقل کیا گیا کہ ہر ہر فرشتے کی جگہ متعین، ایسی متعین کہ پورا آسمان ملائکہ سے بھرا ہوا ہے، ہر ایک کی جگہ طے ہے، اس کو یہاں کھڑے رہنا، یہاں رہنا، یہاں رہنا، یہاں تک کہ آسمانوں پر ایک بالش کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتہ کھڑا ہوا نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم لوگ صف بنا کر کے رہتے ہیں، ملائکہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی بھی صفیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے اطاعت مراد لی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم سب بستہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم یقیناً تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ عرب کے مشرکین، یہ مکہ والے بہت پہلے زمانے سے ایک بات کہتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا بات کہتے چلے آ رہے ہیں؟ وہ بھی قسم کھا کر کے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، کیا بات کہتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت نامہ آتا، کوئی کتاب آتی، پچھلے زمانے کی امتوں کے اوپر جیسے کتابیں آئی اور پچھلے زمانے کی امتوں کی باتوں اور نصیحتوں جیسی ان پر آتی تھی، ایسی ہمارے پر کوئی کتاب آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے مخلص بندے بن جاتے۔ کاش کہ ہم اہل عرب پر کوئی کتاب آتی، آج تک اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، لو تم بہت آرزو کرتے تھے نہیں تو اللہ نے کتاب بھیج دی، فَكَفَرُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی قرآن جو تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں اشرف ترین کتاب تھی، تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ لوگ اس انکار کی سزا کو جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور پکی بات یہ کہ ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے رسول بندوں کے واسطے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہو چکی ہے۔ کیا بات مقرر ہو چکی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، انہم لہم المنصورون، یقیناً انبیاء علیہ السلام رسولوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اب کلمتنا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو نحوی لوگوں نے اصطلاح مقرر کی کہ کلمہ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن تب یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ نحویوں کی اصطلاح ہے۔ باقی تو جو ہے لفظ کلمہ متعدد کلمات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بس کہتے ہیں کہ متعدد کلمات ایک کلمے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہاں پر کلمتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہر ہر رسول کے لیے ہمارا یہ کلمہ پہلے سے مقرر ہے کہ ان رسولوں کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر یعنی اہل ایمان وہ غالب ہی رہیں گے۔ تو اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اہل ایمان غالب ہے، وہ تو مغلوب رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اکثری احوال کے اعتبار سے آیت کا بیان ہے کہ دنیا میں اکثر اکثر اوقات اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو غالب رکھا ہے, قلیل اوقات کے اندر اہل حق مغلوب رہے ہیں. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ دلائل حجت کے اعتبار سے اہل حق کا ہمیشہ غلبہ رہے گا. نمبر تین, بعض نے کہا کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے اندر اہل حق کا غلبہ رہے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ نہ مانے نا تو اب آپ اپنے کام میں لگیے, ان سے اعراض کر دیجیے, کب تک ان کے پیچھے آپ گھٹتے اور گلتے رہیں گے؟ حتی ہین, ایک وقت تک, ایک وقت یعنی جب تک ان کی زندگی مقدر ہوگی وہاں تک جو ہے ان کو چھوڑ دو, یا ایک قتال کا حکم آنے تک. قتال کا حکم آنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو قتال کرنے کا. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. آپ ان کو دیکھیے, کیا دیکھنا؟ اللہ ان کو ہرائیں گے, اللہ ان کو قتل کریں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ سب قتل کیے ہوئے زمین سے پچھاڑے جائیں گے اور سب کے سب تباہ اور برباد کیے جائیں گے. فسوف یبصرون, یہ کافر لوگ بھی اپنے کفر کا انجام بہت جلدی دیکھ لیں گے. افبعذابنا یستعجلون, وہ ہمارے عذاب کو جلدی جلدی مانگتے ہیں. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. ساحتن سے قوم کو مراد لیا گیا ہے, اس لیے کہ قوم کا جو آنگن اور صحن ہوتا ہے اس اعتبار سے جب ان قوم کافر نافرمان قوم کے آنگن میں, ان کے صحن میں, یعنی خود ان کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو ڈرائے گئے نافرمان کافروں کی صبح بہت بری ہوگی. عام مثلا اللہ کا عذاب صبح سویرے کے وقت ہی آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے اوپر حملہ فرماتے تو صبح کے وقت, جیسے غزوہ خیبر کی روایت میں ہے کہ صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وتول عنهم حتى حين. پھر سے تاکید کے طور پر یہ جملہ لایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت تک اب آپ ان سے اعراض کر لیجئے, منہ پھرا لیجئے, ان سے اپنے توجہ کو ہٹا لیجئے. وتول کا بہترین ترجمہ, آپ اپنی توجہ کو اب ان مشرکین سے ہٹا لیجئے اور اب آپ دوسرے کاموں کے اندر مشغول رہیے. ایک مقرر وقت تک, یہ پہلے کی تاکید ہے. وہ اب صرف بصیرون, اس میں تاکید بھی ہے دھمکی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, آپ کے رب ہر عیب سے پاک ہے جو بڑے عزت اور بڑے غلبے والے ہیں. حقیقی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو, رسولوں کو بھی عزت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں, اور یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے جو نامناسب باتیں بیان کرتے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اور سلامتی اترے تمام کے تمام رسولوں کے اوپر. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام عالموں کے رب اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد اور تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی, اہل ایمان کی مدد کی اور کافروں کو ہلاک کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کے خاتمے کے اوپر پوری سورت کے تمام اصولی مضامین کو باری تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. اور اصولی مضامین کیا؟ سبحان ربک, اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیب اور نقص سے پاک ہے, اور تمام محاسن اور کمالات کی جامع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, تمام خوبیاں اللہ کی ذات میں جمع ہیں, اور انبیاء اور رسول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتے رہے جو ان کی عظمت اور عصمت اور سالم اور منصور ہونے کی دلیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہو قیامت کے دن اس کو پورا پیمانہ بھر کر کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر مجلس کے ختم پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرے. حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے. تھے. نماز کے آخر میں, نماز کے اختتام کے اوپر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے اس تسبیح کو ورد بنانا چاہیے مجالس کے اختتام کے اوپر بھی اور مخت نماز کے اختتام کے اوپر بھی. سورہ صافات یہ نزول کے اعتبار سے 56 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, سورہ انعام کے بعد سورہ لقمان سے پہلے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے.